أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جنوری 1982 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ محمد کی آیت 8 سے ہو رہا ہے، 4:7/8. درس سے پہلے صاحب کا درس میں ایک صاحب ہو گیا تھا، اس کی تصحیح ضروری ہے، یعنی 22 جنوری کے درس میں جنگ بدر کے ضمن میں بات یہ آ گئی تھی کہ ان جانساروں نے ہتھیلی پہ سر رکھتے ہوئے اس مارکے کو سر کیا، لیکن ہمارے ہاں کے عجوبہ پرستوں نے اس کو دوسری طرف منتقل کرا دیا، کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کر کینکریاں ماری تھیں اور اس سے وہ کفار کا لشکر جو تھا قریش کا، وہ سب اندھے ہو گئے تھے، تو اس لیے وہ میدان سے بھاگ گئے تھے. تو اسی ضمن میں میں نے کہا کہ یہ تو پھر بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی معجزہ بتایا ہے، یہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ چڑیاں آتی تھیں اور وہ کینکریاں چونچ میں اور پنجوں میں لیے ہوتی تھیں اور انہوں نے ماری اور وہ ہاتھیوں کا بھرکس نکال دیا. تو میرے خیال آیا کہ اس سے کچھ تاثر ایسا ہوتا گویا یہ بھی جنگ بدر کا ہی کوئی واقعہ تھا یا حضور کے زمانے کا. یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سن پیدائش کا ہے، جس سال حضور پیدا ہوئے تھے، 40 سال نبوت کے سے بھی پہلے. تو گویا یہ قریش کے ساتھ واقعہ ہوا تھا، حضور کی زندگی میں یہ بات بعد میں نہیں آئی تھی. تو یہ تصحیح ضروری ہے، خاص طور پہ اس لیے کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ بھی ہو جاتی ہیں اور ریکارڈ میں تو پھر پتہ نہیں کب تک رہیں گی، تو میں نے اس کی تصحیح ضروری سمجھی. بعض اوقات ایسی صورت ہو جاتی ہے کہ بات واضح نہیں ہوتی. صاحب کا درس میں بات ایک ہی آیت پہ آئی تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے. یہ بات بڑی واضح طور پہ سامنے آ گئی تھی، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں. اگلی آیت یہ ہے کہ والذین کفروا فتعسل لہم وأضل اعمالہم، اور اس کے برعکس جو لوگ اس سے انکار کریں گے، سرکشی برتیں گے، انجام کار ان کو تباہی ہوگی، شکست ہوگی، بربادی ہوگی، سرنگون ہونا کہتے ہیں اس کو اصل میں، ان کی کیفیت یہ ہوگی، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے اور وہ سارا ان کا کرتا دھرتا ضائع جائے گا. یعنی جس مقصد کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ شکست دے دیں اس نظام کو، اس تاریخ کو، وہ اس میں ناکام رہیں گے، اس لیے ان کا سب کرتا دھرتا ضائع چلا جائے گا. یہ جو چیز ہے ضائع چلے جانے والی، بات بھی اس سے پہلے کے درسوں میں آ گئی ہوئی ہے کہ اعمال کا رائے گاں جانا معنی کیا رکھتا ہے اور وہ کس طرح سے رائے گاں جاتے ہیں. ویسے ہی جیسے ہمارے بظاہر اعمال جو ہم کر رہے ہیں رائے گاں چلے جا رہے ہیں، یعنی مذہب کے نام پہ جو کچھ کر رہے ہیں. آگے بات ہے اور وہ اب جوں جوں درس ہم آگے چلتے جائیں گے آپ دیکھیں گے ایک ایک آیت جو ہے وہ ایسی کنسنٹریٹڈ آتی ہے، ارتکاز اس میں ہوتا ہے کہ ایک آیت کے اندر معانی کے ایک سمندر بند ہو گیا ہوتا ہے. ذالکا، اب دیکھیے کہا یہ ہے کہ یہ سب رائے گاہ جائیں گے، ان کے اعمال تباہی ہوگی، ذلت ہوگی، خواری ہوگی، بربادی ہوگی. ذالکا یہ کیوں ہوگا؟ بے انہم کرہوا ما انزل اللہ، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ خدا کی کتاب، یہ کرے ہو کا لفظ ہے، یہ پنجابی کہنے نے بدے ردے کسی گل مننا، کہ وہ مجبوراً نام تو لیتے رہیں گے اس کا لیکن دل سے وہ اس کو نہیں تسلیم کریں گے. نفرت کے بھی معنی آتے ہیں، کراہت جسے آپ کہتے ہیں. ما انزل اللہ، قرآن سے ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ماننا کچھ زبان سے وہ پڑے گا ان کو مجبوراً، لیکن دل سے وہ نہیں اس کو مانیں گے، پسند نہیں اس کو کریں گے. یہ وجہ بتائی ہے. فآبت اعمالہم، اس وجہ سے ان کے تمام وہ کام جن کو وہ سمجھیں گے کہ بڑے نیک کام ہم کر رہے ہیں وہ ضائع چلے جائیں گے. ذالک. عام طور پہ ہمارے ہاں کہتے ہیں اسباب زوال امت، میں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے، تو اس میں اسباب یعنی بہت سے کازز جو ہیں ہمارے ہاں کی تباہی کے، زوال کے، ان سے بحث کی گئی ہے. تو قرآن تو اس کا ایک ہی سبب بتاتا ہے، اور باقی اسباب تو اس کے نیچے آ جاتے ہیں. قرآن کا جو صحیح مقام ہے وہ نہ دینا، مجبوراً اس کو ماننا، عمل اس کے خلاف ہونا، یہ ہے جو قرآن نے وجہ بتائی ہے. اکرہو جو ہے یہ تو غیر مسلموں کے لیے تو آ نہیں سکتا کہ وہ تو اسے مانتے ہی نہیں. تو ما انزل اللہ کے متعلق دل میں یہ چیز پیدا ہونا کہ جو وہ مقصد، جو مقام اس کا ہے وہ نہ دیا جائے، مجبوراً اس کو مانا تو جائے. کافر نہ توانی شد، ناچار مسلمان شاہو، اتنی جرت نہیں ہے کہ اس طرح سے اعلانیہ یہ کہہ دے کہ ہم نہیں اس کو مانتے. وہ نام اس کا رکھتے چلے جاتے ہیں، جیسا ہم خطوں کے اوپر 786 لکھ دیتے ہیں نا، اوپر 786 ہوتا ہے اور نیچے سارے قصے اور شراب کے اور کباب کے اور جوئے کے، سب کچھ ہوتا ہے خط میں، اوپر 786 لکھا جاتا ہے. کرے ہو قرآن کے ساتھ یہ کیفیت ان کی ہوگی. یہ وجہ بتائی قرآن نے بنیادی اس قوم کی کہ جو قرآن کے ساتھ نسبت اپنی تو رکھتے ہیں اور لیکن عملاً قرآن کے ساتھ یہ کیفیت ہے ان کی. تو یہ تو بہرحال ہم مسلمان ہیں، اس میں کہ ہندوؤں کا، عیسائیوں کا، کفار کا، غیر مسلموں کا تو یہ ذکر نہیں ہے، وہ تو اس سے انکار ہی کرتے ہیں. یہ کیا چیز ہے جو قرآن نے کہہ دی؟ اور جب اس نے کہا ہے کہ تمہاری ذلت، تباہی، بربادی، زوال کا ایک ہی سبب ہے، تو اس ایک سبب کے اوپر تو ہمیں کھڑے ہو کر غور کرنا چاہیے نا کہ یہی تو وہ سبب ہے. وہ خامخواہ کے لیے ہم کمیشن بٹھاتے ہیں، کمیٹیاں بٹھاتے ہیں تحقیقات کے لیے کہ معلوم کریں کہ صاحب اسباب کیا ہیں ہماری زوال کے، اور ہم کہتے ہیں اسباب نہیں، سبب دریافت کرو. اور ہم بتاتے ہیں تمہیں جو سبب ہے وہ یہ ہے، کرے ہو ما انزل اللہ. بظاہر یہ حیرت ہوگی کہ صاحب مسلمان ہو کر اور ما انزل اللہ سے یہ جسے قرآن نے کراہت کہا ہے، کبیدگی دل میں پیدا ہو جانا اس کی طرف سے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ دو آیتیں آپ اور لیجئے تو پھر آگے میں چلتا ہوں کہ یہ کیسے ہوتا ہے. ہو رہا ہے، ہماری نگاہ اوپر نہیں اٹھتی. 17:46 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نَفُورًا. جب تو قرآن میں صرف خدا کا ذکر کرتا ہے تو ان کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ موڑ کے چل دیتے ہیں. صرف خدا کی اطاعت، صرف قرآن کی معقولیت، بس اور آگے نہیں کچھ. وہ کہتا ہے جب تو قرآن میں صرف خدا کا ذکر کرتا ہے، نام دیتا ہے، اس کی اطاعت کی بات کرتا ہے، تو اس سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور وہ منہ پھیر کے چل دیتے ہیں. ذرا آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ ارے دل، یہ تو اپنی داستان معلوم ہوتی ہے. یہ چیز ذہن میں رکھیے جو کہا ہے. تو یہ وہی ہے نا کہ جب تو ان کے سامنے قرآن کا ذکر کرتا ہے تو قرآن کے ماننے والوں کی بات آ رہی ہے، تو وہ ان کے دل میں کبیدگی پیدا کر ہوتی ہے. دوسرے مقام پہ ہے 39:45 39:45 وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب تو خدا واحد کی بات ان کے سامنے کرتا ہے تو جو لوگ اب اس کو جو کہا ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، قانون مقاصد عمل پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کی زندگی پر ایمان نہیں رکھتے، تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اشمازت قلوب الذین لا یؤمنون، ان کے دلوں میں کبیدگی پیدا ہوتی ہے. مرور اٹھ دے نے جنہوں کہنے نے نا, یہ اس کا صحیح ترجمہ ہوتا ہے. یہ کیفیت ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے. اب اتنی جرت نہیں کرتے کہ منہ سے یہ بات کہہ دے کہ نہیں صاحب ہم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں, ہم تو کچھ اور مانتے ہیں. دلوں میں ان کے یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. اور وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ فَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب تو خدا سے سوا اوروں کا ذکر کرتا ہے انسانوں کو بڑے خوش ہوتے ہیں. دیکھنا یہ بات ہوئی نا جی, اب ٹھیک ہے نا, آپ نے جو فرمایا ہے کہ وہ فقہ میں یہ آیا ہے اور روایت میں یہ آیا ہے, دیکھیے نا یہ ہوا نا دین. وہ اکیلا خدا اور اکیلا قرآن لے آئے جناب. اتنے میں نظر آتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کون سے لوگ تھے جن کی داستان ہے. میں نے عرض کیا عزیزہ نے مانگی تو ہماری داستان ہو رہی. قرآن, قرآن خالص, صرف قرآن. آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ کہا تھا, وہ جب غلام اور لونڈیوں کی بات آئی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ بحث تھی مرحوم مادودی کے ساتھ. قرآن کی روح سے ثابت کیا گیا کہ اسلام میں غلاموں اور لونڈیوں کا کوئی وجود نہیں ہے. قرآن نے اس کو قطعاً بند کر دیا ہوا ہے. انہوں نے روایات اور فقہ وغیرہ سے ثابت کیا کہ نہیں صاحب, غلام بھی ہیں اور لونڈیاں بھی ہیں, اور ہمارے ہاں تو آپ دیکھتے ہیں ایک ایک سلطان کے گھر میں 3,000 ہوتی تھی, اور یہ لمبا چوڑا. آخر میں ان سے پوچھا گیا کہ اس بحث کی وجہ کیا ہے, تو آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا, پھر دہراتا ہوں. کہتا ہے کہ ان کی غلطی کا اصلی سبب یہ ہے, اصلی سبب یہ ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش فرمائی ہے. جرم ہے یہ, اصلی سبب ان کی غلطی کا یہ ہے. دیکھتے ہیں قرآن کی آیت کا کس طرح سے ترجمہ ہو رہا ہے یہ, کہ جب صرف قرآن کی بات تو یہ کرتا ہے تو ان کے دلوں کے اندر ایک بغض اور عداوت اور کینہ اور نفرت اور کبیرگی پیدا ہوتی ہے. صرف قرآن سے یہ کر رہے ہیں. میں بہت پرانی باتیں ہیں ان کے حوالے نہیں دیتا, تو کہا جاتا ہے کہ اس دور کی یہ باتیں ہیں. میں موجودہ دور کی یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ ان کی بات ہے کہ جو اس دور میں ایسا مانے جاتے تھے کہ وہ جدید دور کے مفسر اور جدید دور کے عالم اور اتنے بڑے, یہ ان کے, یہ ان کی تحریروں کے اندر یہ چیزیں ہیں, زبانی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ صرف قرآن سے احکام اخذ کرنا چاہتے ہیں. یہ دیکھا نا جو قرآن نے کہا تھا کہ صرف جب تو قرآن کی بات کرتا ہے تو ان کے دلوں میں کبیر بھی پیدا ہوتی ہے. جی, اور انہی کے ساتھی مولانا امین احسن اصلاحی, اس زمانے میں تو یہ ان کے دست بازو تھے, بلکہ کبھی کبھی امیر بھی ہو جاتے تھے. اب یہاں وہ تفسیر بھی انہوں نے لکھی ہے. تو اس زمانے میں انہوں نے یہ کہا تھا, انہوں نے لکھا تھا کہ جو لوگ شریعت کو صرف قرآن کے اندر سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں. اخبار ان کا نکلتا تھا اس زمانے میں تسنیم, استقلال نمبر انہوں نے خاص نکالا تھا. یہ اندازہ لگائیے, وہ جو قرآن نے کہا تھا کہ صرف قرآن کی بات یا صرف خدا واحد کی بات تم کرتے ہو تو دل میں ابال اٹھتا ہے ان کے. یہ دیکھ رہے ہیں کہاں تک جا رہے ہیں. انہوں نے تو اتنا ہی کہا تھا کہ غلطی ان کی یہ ہے کہ یہ وہاں قرآن سے صرف لینا چاہتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ چیز مانتے ہیں صرف قرآن کو وہ کافر ہیں. قرآن کے ساتھ قرآن کی مثل ان کے ہاں عقیدہ ہے. قرآن کا چیلنج ہے ساری دنیا کو کہ تم اس کی 10 آیتوں کی مثل نہیں بنا کے سکتے. ان کا عقیدہ ہے کہ قرآن اور مثلہ معہ, اس کی مثل اس کے ساتھ, یہ تمام روایات کے جو مجموعے ہیں یہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ. مقام کیا ہے ان کا, یہی پھر مادودی مرحوم. رسول اللہ نے جو کچھ استاد کی حیثیت سے بتایا اور سکھایا ہے وہ بھی اسی طرح خدا کی طرف سے ہے جس طرح قرآن خدا کی طرف سے ہے. اس کو غیر از قرآن کہنا صحیح نہیں ہے. تو بن گئے نا دو قرآن الگ, وہ مثلوں کو ماہو کا عقیدہ. چلیے صاحب برابر برابر ہی تم نے رکھا, شکریہ جناب کا, متوازی تو چلایا. کہنے لگے نہیں صاحب اور سنیے. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جب برابر آئیں اور دونوں میں تضاد ہو تو حدیث قاضی ہے قرآن پر, فیصلہ وہ ہے جو حدیث کے اندر ہے قرآن کا نہیں. اور آگے بڑھے تو کہا کہ حدیث قرآن کی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے. پہلے تو مثلہ ما ہوا, اکیلا قرآن نہیں, اکیلے قرآن میں شریعت ماننے والے کافر ہیں. دونوں کو اکٹھا لائے, مثلہ معہو پہلے یہ چیز کہی. وحی کی دو قسمیں بنائیں, ایک وحی قرآن کے اندر, ایک وحی ان چیزوں کے اندر. چلیے دو برابر کی قسمیں تھیں, نہیں پھر یہ وحی جو ہے یہ روایات کے اندر, یہ چھ ایرانی جامعین جو تھے حدیثوں کے, ان کا اکٹھا کیا ہوا یہ جو مواد ہے حدیثوں کی کتابوں میں, ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ قرآن کے قاضی ہیں, قرآن کو منسوخ کر سکتے ہیں. ایک حدیث یہ چلی آ رہی تھی کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے قول کو قرآن کے سامنے لاؤ, اگر وہ اس کے مطابق ہے تو اسے میرا قول سمجھو, اگر وہ اس کے مطابق نہیں ہے تو میرا قول نہیں ہو سکتا. نظر آتا ہے کہ چمک رہی ہے یہ روایت کے حضور کی یہ ہوگی, یہ بالکل صحیح ہے. اس حدیث کو لے کے یہ آل اعتصام اہل حدیث کا یہاں سے نکلتا ہے آرگن. انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہو ہی نہیں سکتی, رسول اللہ اور یہ فرمائیں کہ میرے قول کو قرآن کے سامنے لے آؤ اور اس کے خلاف ہے تو رد کر دو. لال انہوں نے کہا لا حول ولا کیا کہہ رہے ہو تم, اندازہ لگائیے کہاں کھڑے ہیں آپ. پھر میں نے کہا ہے نا کہ آپ اسباب زوال امت جو ہے اس کی تحقیق کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ کرے ہوں ما انزل اللہ, بس ایک سبب ہے اس امت کی تباہی کا. آگے بڑھیے, یہ تو انفرادی کوششیں تھیں. ہمارے ہاں آج کل اسلامی قوانین, اسلامی نظام, اسلامی مملکت بہت چرچا ہو رہا ہے. اسلامی قوانین بھی نافذ ہوئے, ان میں زکوٰۃ سے متعلق بھی ایک قانون ہے. حکومت کی طرف سے وہ قانون آرڈیننس کے ذریعے سے نافذ ہوا کہ اس طرح سے زکوٰۃ کاٹی جائے گی. ایک فرقہ نے, شیعہ حضرات نے اس کے خلاف احتجاج کیا کہ ہم نہیں اسے تسلیم کرتے, انہیں ایگزمٹ کرنا پڑا, مستثنا قرار دے دیا کہ آپ لوگ اپنی فقہ کے مطابق جو عمل ہے آپ کر لیا کریں. یوں گئے نا. جب انہوں نے یہ بات کہی تو باقی فرقوں نے کہا کہ ہمیں کیوں نہیں رعایت دی جاتی, آئین میں تبدیلی کرنی پڑی اور کہنا پڑا کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق کر لے. چلیے جی, اب اس میں یہ چیز آئی کہ وہاں جو زکوٰۃ کاٹنے والی مشینری ہیں, ادارے ہیں, انہیں لکھ کے دے دیجئے کہ میں فلاں فقہ کا پابند ہوں, اس لیے مجھے اس آرڈیننس سے مستثنا قرار دیا جائے, میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے. تو یہ لکھ کے دینے سے وہاں سے وہ مستثنا قرار دے دیتے تھے, ایکسپٹ کر لیتے تھے. اس دور میں بھی ایسے لوگ بستے ہیں ابھی, معلوم نہیں ان کو ختم کیوں نہیں کیا گیا اس سے پہلے. انہوں نے لکھ دیا کہ میں فقہ قرآنی کا قائل ہوں, اس کی روح سے مجھ پر یہ آرڈیننس عائد نہیں ہوتا, مجھے مستثنا قرار دیا جائے. جواب دیا گیا کہ کیا کہہ رہے ہو, یہ کیا ہوتی ہے فقہ قرآنی, فقہ حنفی کہو, فقہ شافی کہو, فقہ مالکی کہو, فقہ حنبلی کہو, فقہ جعفری, فقہ قرآنی ہیں, اور مسترد کر دیا کہ یہ تسلیم نہیں کی جا سکتی. سنتے ہیں کرے ہو ما انزل اللہ. میں ان سے خط و کتاب کر رہا ہوں کہ لکھ کے بھیجیے, جواب نہیں دے رہے. انہوں نے لکھ کے بھیجا تھا فقہ قرآنی, انہیں جواب دے دیا کہ یہ نہیں تسلیم کی جا سکتی. دیکھ رہے ہیں قرآن کی آیتیں. جی پھر سنا دوں, وہی جو 45ویں آیت 39/45, اذا ذکر اللہ وحدہ ہشمعزت قلوب الذین لا یؤمنون بالا واذا ذکر الذین من دونہ اذا هم یستغفرون. خدا کے ثواب آگ اور انسانوں کی کرو گے نا تو بہت خوش ہو جائیں گے. بات ہوئی نا, ہم مستثنا قرار دیتے ہیں صاحب. خدا کی فقہ تم کیسے لا کے سکتی ہیں, یہ کیسے تسلیم کی جائے؟ اسلام کے نام پہ مملکت کہہ رہے ہیں, قوانین کہا جا رہا ہے, نظام کہا جا رہا ہے. عملاً یہ بات یہ نہیں ہے کہ زبانی کلامی لوگوں سے کہا جا رہا ہے, لکھ کے بھیجا جا رہا ہے کہ ان فقوں میں سے کسی فقہ کو مانو تو پھر تم مستثنا قرار دو گے. انہوں نے لکھ کے بھیجا کہ صاحب یہ تو فرقہ بندی ہے. کہا آئین کے اندر بھی تو ہم نے یہ لکھ دیا ہے کہ ہر فرقہ اپنی فقہ کے مطابق یہ کہے. انہوں نے لکھ کے بھیج دیا کہ صاحب فرقہ بندی تو قرآن کی اسے شرک ہے, تو ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم شرک کے مرتکب ہوں. کہا اس کی روح سے تو آپ کو کسی فرقہ کے ساتھ متمسک ہونا ہی پڑے گا. اس دور میں مسلمان ہو کر اور پھر توحید پرست ہونا, یہاں تو مسلمان رہ وہ سکتا ہے جو شرک کا مرتکب ہو, کسی نہ کسی فرقے کے ساتھ آپ کو متمسک ہونا پڑے گا. یہ چیزیں نظری نہیں میں کہہ رہا, یہ عملاً ہو رہا ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. آپ نے وہ اب آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے میرا خیال ہے, جنہوں نے یہ لکھ کے بھیجا تھا اور ان کو جواب مل گیا. میرے پاس ہے ان کے جواب کہ قرآن فقہ نہیں تسلیم کی جا سکتی. سن رہے ہیں آپ؟ وہ ایک ہانگ کانگ سے آیا وہ غیر مسلم ایک صحافی, اس نے آ کے رجم کے متعلق انٹرویو لیا ہمارے صدر محترم سے, اور رجم کے متعلق یہ سوال کیا کہ اس کو سزا آپ کہہ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سزا ہے یہ قرآن کے. وہ غیر مسلم صحافی اس نے کہا کہ قرآن میں تو یہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ اس کے باوجود یہ شریعت کا حکم ہے. وہی جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا, کہ جو لوگ صرف قرآن سے شریعت کو محدود سمجھتے ہیں وہ کافر ہیں, کافر ہیں. صرف قرآن کو کافی سمجھتے ہیں, تو گویا ایسا ہے جیسا یہ ان لوگوں کے اپنے ذہن کی کوئی افتراء ہے, خود تراشیدہ کوئی ان کا عقیدہ ہے, ایسا عقیدہ جو بالکل اسلام کے خلاف ہے. قرآن کو کافی سمجھتے ہیں یہ لوگ, یہی کہا ہے انہوں نے. حدودی مرحوم نے یہ کہا کہ یہ صرف قرآن سے قانون اخذ کرنا چاہتے ہیں, تو گویا کہا قرآن کو کافی سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا جو ایسا سمجھتا ہے وہ مسلمان نہیں, وہ کافر ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہم, کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے جو ہم نے نازل کر دیا ہے؟ کہتا ہے ہم کافی نہیں سمجھتے. بیٹھے رہو لے کے اپنی کتاب کو. کہتا ہے کیا یہ لوگ اسے کافی نہیں سمجھتے؟ یہ آپ کے ہاں کے اس دور کے مجدد اور محدث اور مفسر ہیں عزیزان ایمان. اسلام آپ کو دینے کے لیے آئے ہیں, اسلامی قوانین بنتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کہنے والا کہ قرآن کافی ہے کافر ہے. قرآن یہ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم نے قرآن نازل کر دیا؟ کہتے ہیں کافی نہیں ہے. قرآن کے ساتھ انسانوں کو ملانا پڑے گا, اور ملانا اس طرح سے پڑے گا کہ قرآن تو پھر تلاوت کے لیے رہ جائے گا، احکام سارے ان کے ہوں گے، قرآن کے خلاف احکام سارے جو نازل ہو رہے ہیں. میں نے وہ انہوں نے پوچھا شریعت وفاقی شریعت کو میں نے لکھا کہ آپ کے ہاں یہ اصول بنایا ہے کہ کتاب اور سنت کے مطابق جو قانون ہوگا وہ اسلامی ہوگا، جو اس کے خلاف ہوگا وہ اسلامی نہیں ہوگا. میں نے کہا یہ بتائیے کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو اور سنت کے مطابق ہو، اس کو غور سے سنیے جو میں کہہ رہا ہوں، شرط یہ ہے کہ قرآن اور سنت دونوں کے مطابق ہو تو اسلامی ہوگا، خلاف ہو تو اسلامی نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے مطابق ہے، اس کی پوزیشن کیا ہوگی، اسلامی ہوگا یا غیر اسلامی ہوگا؟ آج مثلاً میں نے کہا مثلاً وصیت کا قانون، قرآن کریم میں بالتصریح یہ لکھا ہے کُتِبَ عَلَیْکُمْ اور حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِینَ، پورے مال کی وصیت کر سکتا ہے جس کے حق میں چاہے کر سکتا ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. حتیٰ کہ جب اس نے وراثت کے احکام دیے، تقسیم کیا وراثت کی روح سے، ہر ترکے کے حکم کے ساتھ کہا من بعد الوصیت، وصیت پوری کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے تو اس پہ یہ حکم لاگو ہوگا. تین دفعہ وہ حکم آیا ہے، تینوں بار قرآن نے اس کو ریپیٹ کیا ہے، وضاحت ملاحظہ فرماؤ، کہیں ایک دفعہ نہیں کہا بیٹے کو اتنا، بیٹی کو اتنا، بیوی کو اتنا، یہ اور اس کے بعد من بعد الوصیت، یہ عہدہ ہے وصیت کے بعد اتنا ہے. وصیت کیسے لکھی جائے گی، کیسی لکھائی جائے گی، پوری ایک لمبی چوڑی آیت اس کے متعلق، اتنا واضح اور اہم حکم. آپ کے ہاں کی فقہ کا مسئلہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ایک حدیث میں مبنی ہے، کہ نہیں سر وصیت صرف ایک تہائی میں کی جا سکتی ہے اور وہ بھی وارثوں میں سے کسی کے حق میں نہیں کی جا سکتی. میں نے کہا یہ گلیئرنگ ایسی واضح مثال ہے کہ قرآن کے خلاف، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک روایت کے مطابق ہے، یہ فقہ کا آپ کے یہاں لا یہی ہے اس کے مطابق ہے. یہ بتائیے کہ یہ قانون جو ہے یہاں رائج، یہ اسلامی ہے یا غیر اسلامی؟ وفاقی شرعی عدالت سے میں نے ریکویسٹ کی ہے لکھ کر. بڑا مشکل سوال ہے، مشکل کس لیے ہے؟ جرت کی ضرورت ہے نا. کہا کہ یہ وصیت کا مسئلہ جو ہے وہ پرسنل لا کے تابع آتا ہے، اور پرسنل لا جو ہے وہ وفاقی شرعی عدالت کے احاطہ اقدار میں نہیں آتے، اس لیے ہم اس کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتے. میں نے کہا جی وصیت کی بات میں نہیں پوچھتا، وہ تو میں نے ایک مثال دی تھی آپ کو کہ ایسے احکام ہے، میں یہ اصول پوچھتا ہوں کہ اگر ایک قانون قرآن کے خلاف ہو، سنت کے مطابق ہو، تو آپ کی عدالت اسے اسلامی تسلیم کرے گی یا غیر اسلامی؟ اس کا جواب نہیں دیتے. کر لو کیا کرتے، عزیزہ نے مان، پھر آپ کمیٹیاں بتاتی ہیں اس بات کے لیے کہ ہم ذلیل کیوں ہو رہے ہیں. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کیسے واضح الفاظ میں قرآن نے، میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں نا قربان ہو جانے کو جی چاہتا، یہ ذالک ایسا اہم ہے اس مقام پہ آیا ہوا، وہ یہ اس لیے ہے بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اور جب یہ ہو جائے تو پھر جو کچھ بھی اسلام کے نام پہ تم کہتے ہو فاحبط اعمالہم، وہ سب رائے گا جاتا ہے. خدا کی کتاب کے متعلق یہ ایٹیٹیوڈ، اور اس کے بعد اپنے اعمال کو اسلامی کہنا، فاحبط اعمالہم، حبط اعمال، فخر سے ہمارے یہاں ہوتا ہے اس دفعہ 50,000 لوگ حج کرنے کے لیے گئے، مسجدوں میں اتنے زیادہ نمازی آ گئے، زکوٰۃ 1 ارب روپیہ جو اکٹھا کیا، یہ سارا کچھ یہ اسلامی چیزیں ہیں نا. یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ کرے ہوں انزل اللہ فاحبط اعمالہم. ہاں جی، آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کہا گیا تھا کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے. کہاں پوچھتا ہے آدمی کہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، سنیے یہ آخرت کی کون سی بات قرآن نے کہی ہے جس کے متعلق کہا کہ ایمان نہیں رکھتے؟ ایسا کچھ قرآن تو ایک محاکاتی منظر سا پیش کرتا ہے نا، کہ میدان ہے، عدالت ہے، قومیں آ رہی ہیں سامنے سے گزر رہی ہیں بارگاہ خداوندی سے، وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، تشریف رکھتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں، یہ انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کے متعلق بتاتے چلے جاتے ہیں. ہم بھی وہاں سے گزر رہے ہیں، امت محمدیہ کہلانے والے. پھر سوچئے عزیزان ایمان، کہا تھا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ذرا ان سے پوچھئے گا جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو میں کہنے لگا ہوں. یہ گزر رہے ہیں، حضور تعارف کرا رہے ہیں ہمارا. وقال الرسول، رسول پکار اٹھے گا، یا رب، اے میرے پروردگار، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، یہ وہ قوم گزر رہی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ہمارا تعارف ہو رہا ہے بارگاہ خداوندی میں قیامت کے دن. آخرت پر ایمان رکھنے والے جو ہیں ان کے سامنے نہیں آئی ہے، کہیں نہیں کہا گیا کہ انہوں نے میری حدیثوں کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے فقہ کو چھوڑ دیا تھا، انہوں نے تفسیر کو چھوڑ دیا تھا. کہا یہ وہ قومی نسبت میری طرف کرتی ہے، اور کیفیت یہ ہے، قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، کسی اور چیز کے متعلق نہیں کہا کہ انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا تھا. حضور شکایت فرما رہے ہیں بدرگاہ رب العزت اس قوم کا، اپنی قوم ہی، اپنی قوم کا، امت کا تعارف کراتے ہوئے. عزیزان من، آخرت پر ایمان رکھنے والے کے سامنے تو یہ بات ہوگی نا کہ وہاں جو چیز شکایت ہماری، حضور شکایت فرمائیں گے جن کی طرف ہم نسبت اپنی کرتے ہیں، امت محمدیہ کہلاتے ہیں. قرآن نے، خدا نے اس لیے رسول اللہ کی زبان سے قوم ہی کہلایا ہے، یہ قوم جو میری طرف نسبت کرتی ہے اپنا، اور کیفیت یہ ہے کہ تیرے قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا. یہ قوم ہے جو جا رہی ہے تمہارے سامنے سے، جس کا آخرت پر ایمان ہے عزیزان ایمان، اس کا تو اس پہ بھی ایمان ہوگا کہ میں کہیں اس گروہ کے اندر نہ شامل ہو جاؤں جس کے متعلق کہا جا کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، عملاً قرآن کو چھوڑا ہوگا. قرآن واحد کو ماننے والوں کو کافر کہا جا رہا ہے، اندازہ لگائیے، اسلامی نہیں کہا جا رہا، اس تسلیم نہیں کی جا رہی قرآن کے احکام، جس کے فقہ قرآنی کہتے ہیں، تسلیم نہیں کیا جا رہا. علی رغم بتایا جا رہا ہے کہ یہ حکم قرآن کے خلاف ہے، جو رائج ہے قانون، کہا جاتا ہے کہ یہ وفاقی شرعی عدالت ہے، ہمارے ہیتے میں نہیں. اللہ اکبر. ذالکا، کیوں یہ حالت ہماری ہے؟ ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، آج ذلیل اس لیے ہے. ذالکا بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم. کہا کہ یہ حالت اسی قوم کی نہیں، ہم تو شروع سے ہی بھیجتے رہے ہیں اپنی کتابیں، اپنی وحی، اپنے قوانین، یہ سنت اللہ ہے کہ جس نے بھی قوانین خداوندی کو چھوڑا، جس قوم نے بھی چھوڑا، اس کی یہی حالت ہو گئی. افلم یسیروا فی الارض، آ گیا قرآن تاریخ کی طرف شہادت دینے کے لیے، آؤ، انہی کی بات نہیں ہے. चलो इन खंड रात को देखो, इन खंड रात की ईंटों पे जो नक्श तुम्हें अब भी नजर आते हैं अकवामे गुज़श्ता की तारीखी दास्तानों के, पढ़ो उनको, क्या जुर्म था इनका। करे हु मानजल अल्लाह, हमारे लिए तो मानजल अल्लाह कुरान है, उनके लिए अपने अपने नबी की किताब मानजल अल्लाह। दुनिया की हर कौम अजीजान मन जो मजहब परस्त अपने आप को कहलाती है और उनके पास तो मानजल अल्लाह है नहीं और चीजों को मानजल अल्लाह बनाया है, जब तक वो अपने मजहब की परस्तार रहती है जलील ख्वार कौम रहती है। वो उस मजहब को छोड़ के जब सेकुलरिज्म जिसे आप कहते हैं खालिस अक्ल व दीनेश की बिरा पे अपने मामला संवार दिया तो फिर भी आगे बढ़ जाती है। तारीख इसकी शाहिद है कि जिसने भी खुदा की वही को छोड़ा जिस कौम ने जलील होगी। फयंजरू कैफा काना आके बतुल्लज़ीना मिन कब्लिहिम, इनसे कहा कि जाओ देखो तारीखी कवायद को अपनी आंखों से जाके देखो। अब तो जमीन के नीचे से दबी हुई तारीखी दस्तावेजा बरामद हो रही हैं। क्या जुर्म था इन कौमों का, कवानी ने खुदाबंदी को छोड़ दिया था, इंसानों के कवानी को। क्या किया खुदा ने, दम्मर अल्लाह अलैह, रोड रोलर भेज दिया के ऊपर से। ये कैफियत हो गई इन कौमों की। तारीखी शवाहत के बाद अगले दो लफ्ज सुनिए अजीजा ने मन, वलिल काफिरीना अमसालुहा, ये उन्हीं की बात नहीं है, जो कौम भी ये करेगी यही कुछ होगा उसके साथ। जालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू, ये इसलिए कि खुदा की पुष्ट पनाही तो उसी कौम को हासिल हो सकती है जो खुदा के कवानीन को तस्लीम करे। वानल काफरीन ला मौला लहू, जो उसको छोड़ देता है फिर कोई उनका पुष्ट पना नहीं रहता दुनिया के अंदर। सोचिए है कोई पुष्ट पना हमारा, है जिस पे भरोसा करे, करे नहीं तो वो इंसानों की बात हो जाएगी ना जी। मान जल्लाह को छोड़ के ये समझना कि हमें खुदा की नुसरत हासिल होगी, खुदा की पुष्ट पनाही हमें हासिल होगी, किस तरह होगी, जिस तरह होगी कि साहब 20 लाख के करीब या 15 लाख के करीब दुआ जो मांगते हैं, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, नुसरत खुदाबंदी के लिए दुआएं मांगते हैं। करे हु मान जल्लाह, और अजीजा ने मन ये अपनी ही बात मैं नहीं कह रहा, दुनिया में कोई मुसलमानों की कोई भी ममलकत ऐसी नहीं है जहां कुरान का कानून नाफिज़ हो। उनको तो छोड़ दीजिए कि जो सेकुलरिज्म पे ही आगे हुए हैं, वो जो अपने आप को इस्लामी ममलकतें भी कहलाती हैं, इस्लामी निज़ाम कहते हैं, कवानीन नाफिज़ हैं, कुरान का कानून इस वक्त दुनिया में कहीं नाफिज़ नहीं है। इंसानों के कानून ही, और फिर जब ये कोई कौम देखे कि अल्लाह रगम हमारे कवानीन जिनको हम इस्लामी कह रहे हैं कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, उससे भी वो डर से मस्त न हो, जाते हैं तो जाए। वो इंसानों के बनाई हुई फिक्र और कवानीन जो है उनकी खिलाफ वर्जी करने से तो वो आपको सजा मिलती है। ये बात कि ये खुदा के कानून के खिलाफ है, ये कानून खुद जो बना हुआ है इसकी कोई सजा दुनिया में नहीं है। मिल तो रही है अजीजा ने मन, तेरी ही आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई हो तो क्या इलाज इसका। ये कैफियत है उन लोगों की कि करे हु मा अंज़लल्लाह, और इसके बरक्स इन्नल्लाह युदखिलुल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। कुरान पर ईमान रखने वाले, मानज़लल्लाह पर ईमान रखने वालों की कैफियत ये होगी कि इस ईमान के बाद इसके मुताबिक जो वो काम करेंगे उसका नतीजा वो जन्नत होगी जिसके हम वादे करते चले आ रहे हैं और जिसकी शादाबियों में कभी फर्क नहीं आएगा। اس کے برعکس والذین کفروا. اب آئیے ایک اور کیٹیگری. عجیب بات ہے, میں نے کہا تھا کہ جوں جوں ہم آگے بڑھتے جائیں گے قرآن کا انداز یہ ہے, پہلے پھیلائی ہوئی باتیں کرتا تھا تو آہستہ آہستہ یہ ارتقازن باتیں کرتا ہے, حتیٰ کہ جب ہم 29ویں 30ویں پارے میں پہنچتے ہیں تو وہاں تو ایک ایک لفظ کے اندر پوری تفسیر ہوتی ہے. دیکھیے عجیب انداز ہے قرآن کا, کہتا چلا آ رہا ہے کفر کیا ہے. لیجئے ہمارے ہاں تو یہی نا کہ خدا کا انکار جو ہے وہ کفر ہے. قرآن کہتا ہے تمہارا اپنا انکار جو ہے اپنے آپ کا وہ کفر ہے. شیخ تو ہے فارسی کا, بات کو کہہ گیا ہے. شاخ نہال سدرائی خارو خسے چمن مشاؤ, تو تو شجر توبہ کی شاخ ہے, مومن سے کہتا ہے, مسلمان سے کہتا ہے, تو باغ کے خار و خس کے ساتھ اپنے آپ کو ملا رہا ہے. سن جو میں کہہ رہا ہوں, منکر ہو اگر شبی خدا کا, اگر تو منکر ہو گیا تو ٹھہر جا تھوڑی دیر کے لیے رہو, منکر خیش تن مشاؤ اپنا منکر نہ ہو. یہ انکار خیش کیا چیز ہے؟ کون ہے جو میں نہیں کہتا اپنے آپ, اس سے کون ممکن ہوتا ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے جو قرآن نے بتایا. کہنے لگا اور تمہیں بتائیں, دو زندگیاں ہیں, ایک انسان کی طبیعی زندگی ہے فزیکل لائف, کہا اس حد تک انسان اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کی مشینری جسم کی ایک جیسی ہے. کچھ فرق نہیں ہے ان دونوں میں, کھانا پینا سانس لینا روشنی زندگی کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں. حیوانات بھی اسی طرح سے کھاتے پیتے ہیں, سوتے ہیں, سانس لیتے ہیں روشنی میں گرمی میں, انسان بھی اسی طرح سے یہ کچھ کرتے ہیں. تو اس حد تک تو حیوانی اور انسانی زندگی یکساں. انسانی زندگی کیا ہے؟ اس کے علاوہ انسان میں ایک اور چیز بھی ہے, وہ منکر خیشتن جو کہا تھا نا اس نے, اور یہ وہ چیز ہے جسے آپ میں کہتے ہیں یا میری کہتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ میں نے ہی یہ کہا تھا, کیا مراد ہوتی ہے اس کی؟ آپ کی زبان ذمہ دار ہوتی ہے اس کی جو کہا تھا آپ نے؟ لفظ تو زبان سے ادا ہوئے تھے نا. یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میں ہوں اس کا ذمہ دار؟ میں کیا ہے یہ؟ اور پھر میرا اور میری تو چلا جاتا ہے سر, میرا مال, میری جان, میرا باپ, میرے بیٹے, میری بیوی, میرا گھر, میرا مکان, میری میرا, یہ میں کون ہے جس کا یہ سب کچھ؟ حتیٰ کہ میری جان, جان بھی کسی میں کی ہے. یہ جان بھی بات نہیں, اس لیے کہ جان تو حیوان میں انسان میں دونوں میں یکساں ہوتی, اس کی موت بھی اسی مشینری کے رکنے سے ہوتی ہے, اس کی موت بھی ہوتی ہے. یہ کس کی ہے جان؟ حیوان یہ بات نہیں کہتا, نہ کہہ سکتا. انسان کہتا ہے نا کہ میری جان بھی چلی جائے تو میں پھر بھی یہ نہیں کروں. میری جان یعنی جان کچھ اور ہے اور یہ میں اور ہے جس کی یہ ہے. بس یہ وہ میں ہے عزیزان من جو فرق ہے حیوان میں اور انسان میں. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ سر دست اگر تو خدا کا انکار کر رہا ہے تو خیر, لیکن یہ میں کا انکار نہ کرنا. یہ میں سے کیا چیز پیدا ہوتی ہے جو قرآن نے بھی اتنی اہمیت دی ہے؟ ابھی میں آتا ہوں اس آیت پہ. بیل کو بھوک لگتی ہے وہ باہر نکلتا ہے, جو کھیت سب سے پہلے سامنے آتا ہے اس میں چرنے لگ جاتا ہے, کوئی جرم نہیں. جرم اتنا ہی ہے نا کہ وہ کھیت والا آ جائے تو وہ کوئی ڈنڈے مارتا ہے, ویسے اگر یہ بات نہ ہو تو کوئی جرم نہیں. उसकी जमीर में भी बैल के कोई खलश पैदा नहीं होती, तो जमीर तो होती नहीं है। बैल की जिंदगी क्या है? जहां घास मैंने खा ली है। ये बात कि अपने ही खेत से खाना चाहिए मुझे, दूसरे के खेत से नहीं खाना चाहिए, ये फर्क है इंसान और हैवान में, जायज और नाजायज में, हलाल और हराम में। हैवानात की सतह पर ये बात नहीं होती, ये इंसानी सतह पे होती है। क्यों? ये रिज़्क के हलाल ही जरूरी है। घी तो वही है, चुरा के खाइए, कीमत पे लेकर खाइए। चुराया हुआ घी कभी ये नहीं कहता कि नहीं साहब मैं तुम्हें पहलवान नहीं बना सकता, तुमने चोरी का घी खाया हुआ है। पानी चुरा के पीजिए, उससे भी प्यास बुझती है, पानी खरीद के पीजिए, उससे भी प्यास बुझती है। जिस्म के ऊपर जो असर है उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क किस चीज में पड़ता है? ये मैं पे फर्क पड़ता है। ये मैं है जिसे कुरान ने नफ्स कहा है, ये मैं है जिसे पर्सनैलिटी कहते हैं, जात कहते हैं, खुदी कहते हैं, सेल्फ कहते हैं, मैं कहिए ना, ये इसके ऊपर फर्क पड़ता है। रिज़्क के हलाल से ये शय के जिसको आपने ये जात खुदी मैं कहा है, वो डेवलप होती है, उसकी नशोनुमा होती है, इर्तकाई मंजिल में आगे बढ़ती है। वैल्यूज इनको कहते हैं, अकदार इनको कहते हैं। वैल्यूज और अकदार सिर्फ इंसानी सतह पे होती है, हैवानी सतह पे नहीं होती। और ये सारी बात जितनी भी कुरान, वही, अंबियाए कराम, रसूलों का सिलसिला, सारा किस्सा मैं से मुतल्लक है। इन आगामो कवानीन खुदावंदी से ये जो मैं है ये संवरती है, निखरती है, बढ़ती है, नशोनुमा होती है। फिर होता क्या है? मरने के बाद ये इर्तकाई मंजिल अगली मंजिल में जाती है, उसे जन्नत कहते हैं। और जो वहां ये नहीं होती वो जहन्नम होती है। जन्नत और जहन्नम इस जिस्म की है नहीं, वो तो यहीं तो दबा दिया जाता है। ये मैं आगे चलती है, ये है असल शय जो दीन या वही या खुदा के कवानीन और आकाम करते हैं। वो जो मैं जिसने आगे चलना है ये उसको जिंदा रखती है, तकवीयत देती है, नशो नुमा देती है, जन्नत में जाने के काबिल बना देती है। वैल्यूज हैवानात में वैल्यूज नहीं होती। बस ये फर्क आ गया हैवानी जिंदगी और इंसानी जिंदगी में। इसीलिए उनकी तरफ ना कोई नबी आया, ना वही आई, ना कोई किताब है उनके पास, वैल्यूज ही नहीं है तो सवाल ही नहीं है। जिंदगी तो खाने पीने का नाम है। अब आइए इधर कुरान की तरफ, क्या कह गया है। वल्लज़ीना कफरू, कहता है आओ तुम पूछते हो सब, मुसलमान किसे कहते हैं, काफर कौन होता है, कुफर क्या है और इस्लाम क्या है। कहता है आओ तुम्हें बताएं कुफर क्या है। काफिर वो है यतमत्तऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनआम, जो जिंदगी सिर्फ खाने पीने सोने जागने को समझते हैं हैवानों की तरह, इनको काफिर कहते हैं। लीजिए जनाब, कुफर और इस्लाम की बात कैसे वाजह हो रही है? जिंदगी का मकसद अगर आपका ये सारी दुनिया की दौलत समेटना, इसकी नेमतें इकट्ठी करना, खुशगवारियां, ये भी बड़ी जरूरी चीज है, क्योंकि जिस्म का तंदुरुस्त तवाना रहना ये निहायत जरूरी है। इसी से तो अंदर वैल्यूज होंगी, वो मैं जो इसकी होगी ना। लेकिन अगर मकसूद बिज़ात इतना ही है और आपने वैल्यूज का कोई फर्क नहीं है, हराम और हलाल में कोई तमीज नहीं है, तो ये हैवान की सतह की जिंदगी है, इंसान की जिंदगी नहीं। और इस जिंदगी को कुरान कुफर कहता है। जो मकसूद हयात इतना ही समझते हैं वो काफिर हैं, और जो इस सतह के ऊपर जाके उस मैं का भी ख्याल रखते हैं, वैल्यूज का ख्याल रखते हैं, जायज और नाजायज, हराम और हलाल का ख्याल रखते हैं, वो हैं कि जो कुफर से ऊपर जाके इस्लाम की जिंदगी में दाखिल होते हैं। तो अब कुफर और इस्लाम की जिंदगी तो कुरान ने कह दिया, भला जी ना काफर। इज्तमाई जिंदगी में उसने कहा था कि मन लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह फ उलाइका हुमुल काफिरून, جو بھی خدا کی کتاب کے مطابق حکومت کام نہیں کرتے ان کو کافر کہا جاتا ہے. وہ تو ہے آپ کے یہاں کی اجتماعی زندگی. افراد کی زندگی یہ ہے کہ یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام, زندگی حیوانی سطح کی زندگی جو سمجھتے ہیں تو ان کو کافر کہا جاتا ہے. اور جو یہ ہیں انہی کو ون نارو مسو اللہن, ان کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے, پاس ختم ہو گئے. تو یہ تو ہر شخص اپنے ہاں طے کر سکتا ہے, فیصلہ کر لیتا ہے اپنے آپ سے, میری زندگی کا مقصود اتنا ہی ہے. عزیزان من, سوچئے گا اطمینان سے کہ زندگی کا اتنا ہی مقصد ہے. کیوں میاں صاحب آج کل پھر کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے صاحب اللہ کا شکر ہے پڑھے لکھے ملازم, نوکری کی, بڑی عزت کی نوکری کی, نوکری بڑی عزت کی, اس فریب خوردہ شاہی کو کیا کہا جائے, بڑی عزت کی نوکری کی, ٹھیک ہے جی, ریٹائر ہوئے. اکبر جو کہہ گیا کیا کہیں احباب, کیا کار نمایاں کر گئے, بی اے کیا, نوکر ہوئی, نوکر ہوئے, پینشن ملی اور مر گئے, کار نمایاں. بیل بھی اسی طرح سے مرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کرتا ہے, سانس لیتا ہے, تبھی مشینری ختم ہو جاتی ہے, مر جاتا ہے. وہ بھی مر گیا, یہ بھی مر گیا. اس کی موت کفر کی موت ہے. حیوانی سطح کی زندگی کفر کی زندگی ہے. عزیزان ایمان, جو آج کل فخریہ بیان ہوتا ہے نا کہ صاحب اللہ کا شکر ہے کاروبار میں بڑی ترقی ہوئی ہے, اولاد بھی اللہ نے دی, پڑھایا لکھایا ہے, وہ ڈاکٹر ہو گیا ہے, وہ امریکہ چلا گیا ہے, سمجھ لیا نا, لیا, وہ سمگلنگ کرتا ہے, وہ بلیک کرتا ہے, یعنی بہت ہے اللہ کا دیا ہوا, یعنی یہ شیطان کا دیا ہوا نہیں, اللہ کا دیا ہوا. وہ حرام کمائی ساری اللہ دیتا ہے, بہت ہے جی اللہ کا دیا, بڑی اچھی زندگی بسر ہوئی ہے الحمدللہ صاحب, بڑی خوشحالی کی زندگی ہے. کیا زندگی ہے یہ؟ وہ اب تو نہیں ہوتے, کوتل گھوڑے ہوتے تھے جن پہ سونے کی کاٹھی ڈالتے تھے, ہیروں کے گلے میں ہار ڈال دیتے تھے, یہ کچھ ہے نا, بڑی خوشحالی کی زندگی, بڑی اچھی زندگی, اللہ کا شکر ہے. حیوانی سطح کی زندگی, میں کا کوئی خیال نہیں, کیسے یہ آیا اس کا خیال ہی نہیں. پھر کیسے کی بات آئی تو دماغ میں فوراً آ گئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ خلافت کسے کہتے ہیں؟ کہنے لگے میں تو زیادہ لمبا چوڑا کوئی فلاسفر ہوں نہیں, میں تو سمجھتا نہیں ہوں, میں تو اتنا ہی سمجھتا ہوں کہ خدا کے ہاں سے پوچھا یہ جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا تھا, میں تو اسی کو سمجھتا ہوں. آہ کیا بات ہے, جس کو ہر وقت اس کا دھڑکا ہے کہ کہاں سے لیا تھا اور کہاں دیا ہے, یہی تو ہے وہ میں کی زندگی. حیوانی سطح کے اوپر یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بیل کہے کہ میں نے وہاں سے کھایا تھا وہاں سے نہیں کھایا تھا, مجھے تو گھاس چاہیے تھی. والذین کفروا یتمتعون ویاکلون کما تاکل الانعام, کفر کی زندگی یہ ہے, کھاتے ہیں پیتے ہیں, تمتع ہے بلکہ یہ تو طبی زندگی کے اسباب و وسائل سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن زندگی کی سطح حیوانات کی سطح ہی ہے, ویلیوز اور اقدار کی سطح نہیں ہے, اقدار خداوندی کا خیال کوئی نہیں ہے. یہ ہے جو جہنم میں کہا, یہاں بھی جہنم میں رہتے ہیں, آخرت میں بھی جنت میں جہنم میں رہیں گے. کیوں؟ اچھا دو چار ہیں تو پھر ٹھیک ہے, یہ کہا اور اس کے بعد پھر وہ تاریخی طرف چلا گیا. عجیب چیز ہے قرآن کی, ایک اصول دیتا ہے شہادت لاتا ہے فوراً. قائم من کریتن ہیا شد و قوت من کریت کلتی اخراجت کا, کہتا ہے کہ یہ چیز ان کے ذہن میں ہے کہ صاحب ہمارے پاس بڑی قوت ہے, دولت ہے, مال ہے, افراد ہیں, اولاد ہے, خاندان ہے, قبیلہ ہے, کہتا ہے یہی کچھ کہتے ہیں نا. ان سے پوچھو کہ یہ جو ہم نے تمہاری توجہ دلائی ہے ان کھنڈرات کی طرف, تاریخ میں تم نے پڑھا ہے نا, تم سے کتنے گنا زیادہ ان کے پاس یہ سب کچھ تھا؟ کیوں تباہ ہو گئے؟ کرہو ما انزل اللہ کفروا یتمتعون کما یاکلون کما تاکل الانعام, یہ بات تھی ان کے ساتھ. یہ ہوا تھا اہلت نہ ہم، ہمارے اٹل قانون نے تباہ کر کے رکھ دیا، برباد کر کے رکھ دیا، ذلیل اور خوار ہو گئے، سانس لینے کی زندگی کو زندگی سمجھا، نہ حمیت رہی نہ غیرت رہی نہ ذلت کا احساس رہا. حمیت غیرت ذلت ندامت حیوان میں ہوتی نہیں، اس کے سامنے بیل کے ہزار گاڑیاں اس کو دے لیجیے وہ یوں سر ہلاتا رہتا. حالا جی ہمارے یہاں یہ گاس کرتا، یہ تو انسان کی سطح کی ساری چیزیں ہیں. اہلکناہم فلا ناصر لہم، پھر کوئی دنیا میں ان کی مدد کے لیے نہ آیا، کوئی نہ آیا. جس کو وہ چھوڑ دے دنیا میں کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، اس کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے کے لیے کیا بچائے گا. سینکیا پھانس لیا ہے اگنا اپنا، تو ماں مرتی جائے گی لیکن کر کچھ نہیں سکے گی. فلا ناصر لہم، کوئی ان کا مددگار پھر نہیں ہو سکتا. عزیز نعمان، اس لیے ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس لیے کہ انہوں نے ما انزل اللہ سے کراہت برتی تھی. سورہ محمد کی آیت 13 تک ہم آ گئے عزیز نعمان، 14 آیت سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.